مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس آزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے آزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں، بانیان کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں اور ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں۔ تمام حاضرین مومنین مومنات اور جس جس نے ہم سے دعا کے لیے کہا، سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری کے لیے قبولیت دعا و مجلس کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ اذان محترم، اس عشرے مجالس میں جس موضوع پر آپ سے انشاءاللہ بات ہماری رہے گی، قرآن مجید کے سورہ مبارکہ شعراء کی دو آیات ہیں، آیت نمبر 88 اور آیت نمبر 89۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ مال کوئی فائدہ پہنچا پائے گا نہ ہی اولاد کوئی فائدہ پہنچائے گا. وہ جو روز حساب ہے وہ جس دن سے فرار ممکن نہیں ہے, وہ جس دن میں آنا ہے اور اس دن کا سامنا ہر بشر نے کرنا ہے, اس دن کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس دن نہ اولاد فائدہ پہنچا پائے گی نہ مال فائدہ پہنچا پائے گی. کیا کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اولاد سے اور مال سے؟ استثناء کر دی, الا من اتى الله بقلب سلیم, سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا, جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا اس کا مال بھی اسے فائدہ پہنچائے گا, اس کی اولاد بھی اسے فائدہ پہنچائے گا. مال اور اولاد اس بندے کے لیے فائدہ مند ہے جس کے پاس قلب سلیم ہے. اب حصول قلب سلیم ایک بنیادی ذمہ داری بن گئی, کیونکہ روز حشر سے فرار ممکن نہیں ہے, انسان کنارہ کش نہیں ہو سکتا, انسان اگلے عالم سے منہ نہیں موڑ سکتا, انسان موت کے فرشتے کے آنے پر انکار نہیں کر سکتا کہ ابھی فی الحال موڑ نہیں ہے اگلی دفعہ آ جاؤ, نہیں کہہ سکتا. جب فرار ممکن نہیں ہے تو اس دنیا میں, اگر اس آیت میں مزید غور کریں تو اس دنیا میں انسان کا ہم و غم یہی دو چیزیں ہیں. دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے دنیا میں یہی دو چیزیں انسان کا ہم و غم ہیں, اولاد اور مال. انسان جستجو اولاد کے لیے کرتا ہے, مال کے لیے کرتا ہے, یا پہلے مال کے لیے کرتا ہے پھر اولاد کے لیے پھر دوبارہ اولاد کے لیے مال کی جستجو کرتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی ان دو چیزوں کی جستجو اور ان دو چیزوں کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے. انسان کسی چیز پر محنت کرے, کسی چیز کے لیے کوشش کرے تو پھر یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. انسان کی عقل بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ جس کام کے لیے کوشش کی ہے اس کا کوئی نتیجہ لے, جس کام پر محنت کی ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے. انسان نے مال کے لیے محنت کی, اولاد کے لیے محنت کی, اب تقاضے عقل تو یہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے. اب علی الظاہر بعض لوگ ہو سکتا ہے دنیا کے حساب سے سمجھتے ہوں کہ ہم نے اپنے مال سے بھی فائدہ اٹھایا, اپنی اولاد سے بھی فائدہ اٹھایا, لیکن خالق کائنات کی رائے مختلف ہے. وہ اس کائنات کا مالک و خالق, وہ ہمارا رب جو ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے, اس کی رائے کے مطابق مال اور اولاد فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس بندے کو کہ جس کے پاس قلب سلیم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا قلب سلیم ایک ایسا اہم موضوع ہے, ایک ایسا اہم حاصل کرنے والی چیز ہے کہ جس کو حاصل کر لیں تو جس مال کے لیے محنت کی تھی, جس اولاد کے لیے محنت کی تھی, وہ دونوں فائدہ مند ثابت ہوں گے. اس لیے ہم نے اپنے اس اشرے میں قلب سلیم کو موضوع قرار دے کر اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات اس اشرے کے دوران میں ہم عرض کریں گے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. آج کی مجلس نسبتاً کیونکہ تمہیدی باتوں پر مشتمل ہوگی اور کوشش کریں گے کہ ہم موضوع کے تعارف اور موضوع سے کچھ نہ کچھ آشنائی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں اور اگلی مجالس میں, تاکہ جب موضوع کی تفصیلات آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے تو نسبتاً بات کو فہم کرنے میں آسانی ہوگی. پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ جو قلب کہا جاتا ہے, قلب کا جو مفہوم ہے, ایک تو قلب سے مراد ہم خون پمپ کرنے والے عضو کو کہتے ہیں, دل کہتے ہیں. یہ جس قلب کو قرآن نے قلب کا اس سے مراد یہ دل نہیں ہے, خون پمپ کرنے والا عضو نہیں ہے, بلکہ قلب سے مراد انسان کا باطنی وجود ہے, ہم جس کو روح کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم اپنا باطن کہتے ہیں, مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں. روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، باطنی وجود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، معنوی وجود کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پس ہمارا جو باطنی وجود ہے، پروردگار نے اس کے لیے سلیم کا لفظ استعمال کیا، اس کو سلیم یعنی سالم حالت میں لے کے آؤ. جب تم اس دنیا سے واپس آؤ، اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ، تو تمہارا قلب سالم ہو. اگر تمہارا قلب سالم ہے، تمہارا مال بھی تمہارے کام کا، تمہاری اولاد بھی تمہارے کام. اگر تمہارا اپنا قلب سالم نہیں ہے، تو یہ مثال ایسے ہی ہے. اگر ہم میں سے کسی کے پاس بھی کسی برتن میں کوئی خاص چیز ہو، مشروب ہو، دودھ ہو، صاف پانی ہو، کوئی پینے کی چیز ہو، اور آپ کے سامنے ایک گلاس یا ایک ظرف ایسا رکھا ہوا ہے، وہ ظرف آلودہ ہے، وہ ظرف گندا ہے، آلائش ہے، گندگی ہے اس ظرف میں، کبھی بھی گندے برتن کے اندر دودھ ڈالنے کے لیے کوئی بھی آمادہ نہیں ہوتا، صاحب عقل اعتراض کرے گا، صاحب عقل انکار کرے گا، کہ یہ برتن آلودہ ہے، یہ ظرف جو ہے آلائش والا ہے، گندگی والا ہے، اس میں دودھ نہیں ڈال سکتا. تو برتن کو گندا دیکھ کر جس میں ہم دودھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ جو قلب ہے یہ بھی نور معرفت کا ظرف ہے، نور ہدایت کا ظرف ہے. پروردگار نور ہدایت کو اسی قلب میں اتارتا ہے جو قلب آلائشوں سے پاک ہوگا. قلب سلیم ہو تو نور معرفت داخل ہوگی، قلب سلیم ہو تو پھر انسان کی ہدایت کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو اس طرح سے بیان کیا، مَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جب کسی بشر کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جب پروردگار چاہتا ہے کہ میں اتنے اس بشر کو ہدایت دوں، اس کی نشانی کیا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کا سینہ شریعت کے لیے تنگ نہیں ہوتا، اس کا سینہ حکم شرعی کے معاملے میں تنگ نہیں ہوتا، اسے اذیت نہیں ہوتی، اسے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ کھلے دل کے ساتھ احکام شریعت کو قبول کرتا ہے. لہذا ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے. جس قدر میرا اور آپ کا قلب سالم ہوتا جائے گا، قلب سلیم کی طرف جاتے جائیں گے، اس قدر معرفت، اس قدر ہدایت، اس قدر معنوی طور پر اپنے درجات کی بلندی کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا. اگر قلب میں مسئلہ ہو تو جتنا بھی انڈیلیں، مثلا فرش اعضا پر بیٹھ گئے، نصیحتیں سن لیں، یہ موضوع عموماً آتا ہے، عموماً محافل میں یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ ہم نصیحتیں سنتے تو ہیں، تھوڑی دیر کا اثر ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. بعض اوقات بس ایک نماز تک اثر رہتا ہے، اس کے بعد دوبارہ بھول جاتے ہیں. بعض اوقات تو اس سے بھی زیادہ، آج کے حساب سے کہیں تو 4G چلنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب مجلس میں سن لیا، مجلس میں اثر تھا، نکل گئے تو ختم ہو گیا، اس قدر تیزی سے وہ اثر اس کا زائل ہو جاتا ہے. عزیز من، وجہ یہ ہے کہ قلب میں مسئلہ ہے. قلب سالم نہ ہو، قلب میں معاملات ہوں، باطنی وجود مریض ہو، باطنی وجود بیمار ہوگا، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ہم مطالب کو سن کر، نصائح سن کر فوراً اس کو قبول بھی کریں، مشکل کام ہے. اس لیے جو بنیادی طور پر توجہ دینی چاہیے، اس لیے اس کا انتخاب کیا کہ ہمیں اپنے قلب کو قلب سلیم بنانے کی جستجو اور کاوش شروع کرنی چاہیے. اور پروردگار کا وعدہ یہ ہے کہ خدا ہر کوشش کرنے والے کو نتیجہ ضرور دیتا ہے، یہ قانون ہے اللہ کا. لیس للانسان الا ما سعا، اس کا مفہوم یہ ہے، انسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے. اگر قلب سلیم کے لیے کوشش شروع کر دی تو پھر معاملہ آسان ہے، پروردگار راہیں آسان کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں اس وعدے کو تحریری دیا ہے. فالذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرے گا، جستجو کرے گا، تو ہم اس کو اپنے راستوں کی ہدایت کر دیں گے، ہدایت دے دیں گے اس کے لیے. اس لیے انشاءاللہ تعالی قلب سلیم کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کا آغاز کرنے، قلب بمانے روح ہے، قلب بمانے ہمارا باطنی وجود ہے، اس لیے جب بھی قلب اس اشرے کے دوران قلب سلیم اور قلب کا لفظ آپ سنیں گے تو اس سے آپ کے ذہن میں اپنا معنوی وجود آنا چاہیے، ہمارا باطن، ہمارا معاف ضمیر، وہ مراد ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. چونکہ ہم انسان اس عالم ملک میں رہتے ہیں، مادہ میں رہتے ہیں، تو مادی مثال سے ہی معنوی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. شریعت نے بھی اسی طرح سے کیا ہے، وہ موضوعات کہ جن کا تعلق مادے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن چونکہ بشر عالم مادہ میں رہتا ہے اور مادی چیزوں کو ہی سمجھ سکتا ہے، اسی لیے پھر مثالیں جو بیان کی جاتی ہیں تو وہ مادی مثالیں دی جاتی ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے. جنت کی جو نشانیاں قرآن مجید میں ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں وہ اس عالم مادہ کے حساب سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ جو حقیقت ہے اس کے بارے میں خود قرآن میں کہا جو حقیقت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کو اس عالم میں رہ کر درک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے. لہذا قلب سلیم کے حصول کے لیے ہمیں اپنے معنوی وجود کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے، کس طرح اس کو دیکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں مادی مثالوں کا سہارا لینا پڑے گا بات کو سمجھانے کے لیے. ایک درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے. اگر کوشش کر کے ایک ہی دفعہ میں آپ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کی وجہ کو آپ کو دوبارہ زحمت نہ دینی پڑے. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. آپ نے پھر بھی گنجائش چھوڑی ہے کہ دوبارہ آپ کو کہنا پڑے، تو انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ کہیں گے. آپ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد. جس طرح ہمارا یہ بدن ہے، جس طرح ہمارا یہ جسم ہے، یہ کبھی مریض ہوتا ہے، کبھی شفایاب رہتا ہے، کبھی صحت کے عالم میں ہے، کبھی مرض کے عالم میں ہے، اسی طرح ہمارا مانوی وجود بھی اسی طرح کی حالتوں کا شکار ہوتا ہے. مریض ہوتا ہے، بعض اوقات چھوٹا موٹا مرض لگتا ہے، جس طرح بدن کو زکام، نزلہ زکام لگ گیا، بخار لگ گیا، کہ چھوٹی موٹی دوائی سے اس کا علاج کر لیا ٹھیک ہو گئے، دشاندہ پی لیا ٹھیک ہو گئے. لیکن بعض اوقات کچھ ایسا مرض بھی بدن کو لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو آسانی سے شفا نہیں ملے گی، فقط دوائی کھانے سے کام نہیں چلے گا، بہت ساری پسند کی چیزیں، کھانے کی چیزیں ترک کرنا پڑیں گی. بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو غذا میں شامل تھی، ممکن ہے کہ بدن کو ایسا مرض لگ جائے کہ انسان کو اپنی پوری زندگی کی روٹین ہی تبدیل کرنا پڑے. یہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو جائے تو وہ اپنی زندگی کا معمول ہی تبدیل کر دیتا ہے، اس کے ہارٹ پیشنٹ بننے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں پورا فرق ہوتا ہے، 180 ڈگری تک اس میں بالکل مختلف چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. لہذا جس طرح بدن مریض ہوتا ہے، بدن کے مرض کی وجوہات میں سے حکمت تو کہتی ہے کہ بنیادی طور پر بدن کو مریض کرنے کا مرکز معدہ ہے، انسان اپنے معدے میں جو چیزیں ڈالتا ہے اس کے ذریعے سے بدن میں مرض پھیلتا ہے. ایسی کوئی منفی چیز کھا لی، مضر صحت چیز کھا لی، ضرورت سے زیادہ کھا لیا، تو وہ پھر آگے مرض بن جاتا ہے. اسی طرح مانوی بدن بھی مریض ہوتا ہے، اس کے مرض ہونے کی وجوہات بھی اس کی خوراک ہے. مثلا مانوی بدن کی خوراک، مثلا یہ جو میں بول رہا ہوں، بولنا مانوی بدن کی خوراک ہے. اگر کچھ ایسا بول دیا جو نہیں بولنا چاہیے تھا تو بدن میں مسئلہ بن گیا، مانوی وجود میں مسئلہ بن گیا. سماعت خوراک باطنی وجود کے خوراک کا ذریعہ ہے. آپ نے ایسا کچھ سن لیا، ہم نے ایسا کچھ سن لیا جو سننا مناسب نہیں تھا، تو اس سننے نے اندر اپنا کام کر دیا ہے، باطنی وجود کے اندر اپنا کام وہ کر چکا ہے. حتیٰ یہاں تک معاملہ ہے کہ ہمیں سوچنا نہیں چاہیے تھا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبو کثیرا من الظن. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم, کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ اثم ہے, گناہ ہے. اثم کیا ہے؟ باطنی وجود کو بیمار کرنے کے جراثیم کا نام ہے. لہذا جس طرح بدن اپنی خوراک کے مضر خوراک کھانے کی وجہ سے یا اعتدال سے بڑھ جانے کی وجہ سے مریض ہو جاتا ہے, اسی طرح ہمارا قلب, ہمارا باطنی وجود بھی مضر خوراک کے استعمال کی وجہ سے یا افراط و تفریط کی وجہ سے مریض ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ بدن کی تکلیف نظر آتی ہے, بخار کا پتہ چلتا ہے, بدن کی تکلیف کا پتہ چل جاتا ہے. مانوی وجود کی تکلیف کا جس کو پتہ چلتا ہے اسے پتہ ہے. جس کو پتہ چل جائے نا مانوی وجود کی تکلیف کا, وہ ٹھہر نہیں پاتا. پھر شہید متحری فرماتے ہیں, ایک دن ہم طالب علم بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں بات کر رہے تھے, تو ایک استاد کی غیبت شروع ہو گئی. ایک استاد کی غیبت, کہتے میرے منہ سے بھی غلطی سے ایک جملہ نکل گیا. کہتے اب جب جملہ نکلا تو مجھے احساس ہوا یہ کیا ہو گیا. عرض کیا نا, جو باطنی وجود کی تکلیف کو جانتا ہو, جو متوجہ ہو. کہتے ہیں جب مجھے احساس ہوا تو میں اٹھ کے چل پڑا. گرمیوں کا موسم, اور وہ قوم کی تہران کی جو گرمی ہوتی ہے وہ سخت ہے, ہمارے یہاں کی طرح کی گرمی ہے. کہتے ہیں دوپہر کا ٹائم تھا, عموماً ایرانی اس ٹائم آرام کرتے ہیں, لیکن شیر متحری کہتے ہیں میں تحمل نہیں کر پایا کہ میں زیادہ دیر تک اس حالت کے ساتھ رہوں کہ جو غیبت کا جملہ میرے زبان سے نکلا ہے. کہتے ہیں میں استاد کے گھر گیا, دروازے پہ دستک دی, تو وہ باہر آئے تو میں نے سلام کی, معذرت کی کہ آپ کو اس وقت تکلیف دی ہے. کہتے ہیں پھر میں نے ان سے کہا میں ایک محفل میں تھا تو غلطی سے میری زبان سے آپ کی غیبت میں ایک جملہ نکلا ہے, تو میں اس کی بخشش اور معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا. کہتے ہیں استاد نے کہا کہ ہماری غیبت کے ایک حصے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. کہتے ہیں شہید متحری کہتے ہیں میں نے کہا نہیں, اس موضوع میں نہیں کی ہے, کیونکہ اولیاء خدا کی غیبت کے ایک حصے کا ذمہ دار پروردگار ہے. ممکن ہے کہ ولی خدا معاف کر دے, اللہ اپنا حصہ نہیں بخشتا کہ اس کے ولی کی توہین کی ہے. کہتے ہیں استاد نے کہا کہ نہیں, جب کہا تو شہید متحری کہتے ہیں میں نے کہا نہیں, آپ کی ذات کے ساتھ موضوع ہے. کہتے ہیں میں نے بخش دیا, میں نے آپ کو معاف کر دیا, شرعی طور پر معاف کیا. یہ معافی لے کر واپس آئے. مسئلہ یہ تھا کہ باطنی وجود کو پہنچنے والے نقصان سے واقف تھے. ہمیں بدن کا اچھا پتہ ہے, دنیا میں محنت بھی کی گئی, بدن کو اہمیت دی گئی, جسم کو اہمیت دی گئی, اور اس اہمیت کا تقاضا یہ ہوا کہ بدن سے مربوط جتنے بھی معاملات تھے اس پر آہستہ آہستہ علم بن گیا, اور وہ علم پھر پڑھایا جانے لگا. میڈیکل کا شعبہ آیا, پہلے حکیم ہوتے تھے, پھر میڈیکل آیا, ہومیوپیتھی آ گئی, اب اور بہت ساری چیزیں بدن سے مربوط, یوگا کی بہت ساری چیزیں. تو یہ بہت ساری علوم اور اس کے جزیات ہمارے سامنے آئے تاکہ بدن کو ہونے والے مسائل لوگوں کو آسانی سے مہیا کیے جا سکے. اس پر محنت کی گئی, اس پر کوشش کی گئی, اور اس کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کم سے کم پاکستان میں ہر گھر کے اندر ایک عدد ڈاکٹر موجود ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, پاکستان میں ہر گھر میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کس بات کا؟ ایک ڈاکٹر ہر گھر میں ہے, یعنی اسے پتہ ہے کہ کس مرض میں کون سی دوائی دینی ہے. پڑھا لکھے نہیں ہوتے, کہیں سے ڈاکٹری پڑھی نہیں ہے, لیکن ادویات کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. ہر گھر میں ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں بعض گھروں میں, بعض گھروں میں کوئی بزرگ ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں اس کو پھر کون سی دوائی کے ساتھ کون سی دوائی دینی ہے. تمہیں اس وقت تکلیف یہ ہو رہی ہے, اس کا علاج یہ ہے. بدن کے لیے اہتمام ہوا ہے, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس پر جو کام کیا نسبتاً مغرب میں زیادہ کام ہوا. مغرب کے جو فلاسفہ اور وہاں کے جو نظریات دینے والے لوگ ہیں, وہاں پر جب چرچ سے الگ ہوئے, وہ بھی ایک داستان ہے, جب تک چرچ کے ساتھ تھے تو ایک الگ موضوع تھا, بعد میں چرچ کا اور مفکرین کا آپس میں اختلاف ہوا, جب تک چرچ کے پاس طاقت تھی اس نے اپنا زور لگایا, لیکن جب وہ عقل کے خلاف تھی یقیناً, تو چرچ اور مفکرین جب الگ ہو گئے تو پھر مفکرین نے چرچ کے رویے کو دیکھتے ہوئے معنویت اور معنوی وجود کا انکار کر دیا. پھر مغرب کا پورا معاشرہ معنوی وجود کے انکار کے ساتھ بڑھا ہے, اس لیے وہاں پر جو بھی تحقیق, جو بھی کچھ کام ہوگا تو اس کی بنیاد یہ بدن ہے اور یہ دنیا ہے, اس کے افکار کی بنیاد میں بھی جائیں گے تو اس بدن کے بارے میں بات ہوگی, اس بدن اور اس دنیا کے بارے میں, کیونکہ دنیا کے بعد کی حیات کو تو قبول نہیں کرتے. اور ہم لوگ, ہمارا جو مشرق کا علاقہ جو ہے, یہ تو مغرب کی اطاعت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے, اس لیے وہاں سے چونکہ بدن کے بارے میں سارا علم آیا ہے, اس لیے ہر گھر میں بدن کے بارے میں, بدن کی تکلیف اور بدن کی جو مرض ہوتا ہے اس کے علاج کے بارے میں ہر گھر کے اندر جانکاری موجود ہے. لیکن چونکہ مغرب میں باطن کو قبول نہیں کیا جاتا, معنوی وجود کو قبول نہیں کیا جاتا, اس لیے وہاں سے کچھ آیا نہیں ہے, اس لیے یہاں پر بھی معاشرہ, حالانکہ مغرب تو معنوی وجود کو قبول نہیں کرتا, وہ تو روحانیت کو مانتے نہیں ہیں, جبکہ مشرق والے, ہم لوگ معنویت کو بھی مانتے ہیں, روحانیت کو بھی مانتے ہیں, روح کے بھی قائل ہیں, حیات بعد موت کے بھی قائل ہیں, موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں, لیکن اپنے معنوی معاملات کے بارے میں نسبتاً کچھ نہیں جانتے, تھوڑی بہت چند ایک جزوی معلومات کے علاوہ. یعنی جتنا کچھ ہمیں بدن کے بارے میں اندازہ ہے, اتنا ہمیں اپنے معنوی وجود کے بارے میں اندازہ نہیں ہے. ہمیں گالی دینے کے بعد نہیں اندازہ ہوتا کہ اندر ہم نے کیا کر دیا ہے, نہیں اندازہ ہوتا, جھوٹ بولنے کے بعد اندازہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا کچھ ہو چکا ہے, انسان متوجہ نہیں ہے. فجر کی نماز کے قضا ہونے پر اندر کیا جنجال برپا ہو چکا ہے معنوی وجود میں, ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں, کیونکہ بدن کا اگر کوئی معاملہ ہوگا تو کوشش کریں گے, جستجو کریں گے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھ. یہاں ایک مثال عرض کرتا ہوں, ہمارا جو معنوی وجود کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, اس کے اندر جو خامیاں اور کمیاں اور وہاں کے جو نقائص ہیں, ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے, اس کی ایک مثال, ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک علاقہ تھا, اس علاقے کے سب لوگوں کو خارش کا مرض تھا, سب کو, کیا مرد کیا خواتین, کیا بچے کیا بوڑھے, سب کو خارش, اور شاید ایک دو نسلوں سے خارش, اس سارا علاقہ کھو جاتا, خارش کرتے ہی کھو جاتے. اب ایک طبیب کا وہاں سے گزر ہوا, وہ حیران ہو گیا کہ یہ سب خارش کر رہے ہیں, کھو جا رہے ہیں. تو اس نے کسی کو پوچھا کہ خارش کیوں کر رہے ہو, اس نے کہا خارش تو ہوتی ہے, اس نے کہا نہیں یہ تو مرض ہے. تو وہ ہنس پڑا, خارش کرنے والا ہنسا, تمہیں کس نے کہہ دیا یہ مرض ہے, خارش تو نہیں مرض ہوتا ہے, ہمارے تو پورے علاقے کو ہے, ہمارے باپ دادا سے الحمدللہ خارش چلتی آ رہی ہے. تو بندہ طبیب تھا, اسے تکلیف بھی ہو رہی تھی کہ بھائی ایک بندہ تکلیف میں ہے. تو خارش والے نے طبیب سے پوچھا تمہیں خارش نہیں ہوتی, طبیب نے کہا نہیں. تو وہ کہتا تم مریض ہو, تم کوئی اپنا علاج کرواؤ تاکہ تمہیں خارش ہو تو تم ٹھیک ہو جاؤ, کیونکہ ہمارے حساب سے جس کو خارش نہیں ہوتی وہ مریض ہے. اب طبیب اس نے کہا نہیں, ان کا علاج کرنا پڑے گا, ٹھان لی اس نے, شاید کوئی مجاہد قسم کا طبیب تھا, اس نے کہا نہیں علاج تو کرنا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوئی اپنا اپنے آپ کو مریض قبول کرے تو علاج کرے. یہاں تو خود کو مریض ہی نہیں مان رہا ہے بندہ، بلکہ الٹا اسے مریض کہہ رہا ہے کہ جس کو خارش نہیں ہو رہی. تو اس نے دیکھ بھال کے ایک کمزور بندے کا انتخاب کیا کہ اس کو تو میں پکڑ کے باندھ کے بھی علاج کر لوں گا اس کا. تو گاؤں کے باہر کھیتوں کے پاس بیٹھا رہا کہ یہ کہیں سے گزر کے جائے، تو وہ کمزور بندہ ادھر سے ہی گزرا، تو اس نے اسے پکڑ لیا طبیب نے اور اسے اٹھا کے کھیتوں میں لے گیا، ہاتھ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. باندھنے کے بعد اس کو خارش کی دوائی لگا دی. اب جب دوائی لگائی تو اس کی خارش ختم ہو گئی. اب خارش ختم ہوئی تو بیٹھ گیا، اس نے ہاتھ پاؤں کھول دیے. اب جب اسے خارش ختم ہوئی تو اس نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ جب خارش تھی اس وقت تمہیں راحت تھی یا اب تم راحت محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگا، نہیں اب راحت محسوس کر رہا ہوں، اب زیادہ مزہ آ رہا ہے. تو اب اس نے کہا، اس مریض جو ٹھیک ہو چکا تھا طبیب سے کہتا ہے کہ اب کیا کریں؟ تو طبیب نے کہا، کچھ نہیں، پہلے میں ایک تھا، میں نے تمہیں پکڑا ہے، اب دونوں مل کے دو بندے پکڑیں گے، علاج کریں گے پکڑ کے. ہمارا مانوی وجود اور مانوی جو تکلیف اور بیماری جو ہے اس کے بارے میں ہمارا رویہ اس خارج زدہ علاقے کے مریضوں کی طرح ہے، جو اپنے مرض کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنے قلب کی اس کیفیت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. جب مریض اپنے مرض کو قبول نہیں کرے گا تو پھر علاج کی طرف جائے گا کیسے؟ جب بدن کے مرض کا پتہ چلتا ہے تو انسان اس کے لیے جستجو کرتا ہے، ہسپتال جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے. کچھ لوگ افراطی بھی ہوتے ہیں. میں جب یہ نوٹس بنا رہا تھا تو جب افراطی ہوئے تو میرے ذہن میں اقبال کا ایک شعر آیا. اقبال نے تو اس اور انداز میں کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو یہ جو میڈیکل اور صحت کے بارے میں افراط والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہی تو میڈیکل کا شعبہ آباد ہے، ان کی وجہ سے لیبارٹریاں چلتی ہیں، ان کی وجہ سے اسپتال چلتے ہیں، ان کی وجہ سے تو دو منزلہ اسپتال 10 منزلہ بلڈنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے. افراطی لوگ پہلی چھینک گھر میں ہوتی ہے، دوسری چھینک میں اسپتال پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ چھینک دوسری آ چکی ہے، علاج کریں. جبکہ یہ تاکید کی گئی بعض چیزیں مرض نہیں ہیں، بعض چیزیں شفا ہیں. نزلہ 3 دن تک شفا ہے، 4th دن مرض شمار ہوتا ہے. جب ناک بہنے لگے 3 دن تک شفا ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام امام کے پاس ایک چاہنے والا آیا، کہا مولا بخار ہے، کوئی حل کرے. پوچھا کتنے دن ہوئے؟ کہا مولا آج دوسرا دن ہے. کہا 4th دن آؤ تب حل کریں گے. اور کہا 3 دن تک شفا ہے، 3 دن تک صحت ہے، 3 دن تک بخار، اگر کوئی وبا نہ ہو، کوئی اور مسئلہ نہ ہو، نارملی بدن میں ٹمپریچر ہے، تو یہ شفا اور صحت کی نشانی ہے. اب ضمناً جب بات آ ہی گئی ہے تو آج کل موسم بھی اس طرح کا ہے، اور بعض اوقات یہ بالخصوصی دے قربان کے بعد اس طرح کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو حیضہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ، حیضے میں اگر کسی کو بخار ہے تو زندگی کی علامت ہے. جب تک بخار ہے اس کی زندگی کی نشانی ہے. حیضے کے مرض میں بخار کا علاج کرنا منع ہے طب میں. اگر آپ بخار کا علاج کرنا چاہیں گے تو مریض کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. پس جو صحت کے معاملے میں افراط سے کام لے، مطلب بہت زیادہ حساسیت دکھا دی، بچوں کے معاملے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، تھوڑا مختصر مسئلہ نہ بنے فوراً لے کے اسپتال پہنچ جاتے ہیں یہ، اور خود کو بہت کیئرنگ پیرنٹ سمجھتے ہیں، مطلب ہم بہت خیال رکھنے والدین ہیں نا، بگاڑ رہے ہیں. اگر کوئی مسئلہ نہ ہو، اگر کوئی وبائی مسئلہ نہ ہو، کوئی مرض نہ ہو، کوئی وبائی مرض نہ ہو، کوئی جراثیمی مرض نہ ہو، نارملی اگر طبیعت خراب ہو تو امیر المومنین کا فرمان یہ ہے کہ مرض میں جب تک بدن ساتھ دے کام کرتے رہو. مرض کی حالت میں جب تک بدن ساتھ دے کام کرتے رہو. یہ نہ کہ پھر وہاں تو ہمارے یہاں تو وہیں میں عرض کیا نا, بعض لوگ ہیں پہلی چھینک گھر میں تو دوسری اسپتال میں آتی ہے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. اس موضوع کا تفریتی بھی بہت اچھا دی ہے کہ حالت خراب ہونے تک کہنے میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے, میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا. یہ بھی غلط ہے. اگر انسان کی حالت اور تکلیف انسان کو اندازہ ہوتا ہے اب جانا چاہیے, شفا خانہ جانا چاہیے, طبیب کے پاس جانا چاہیے. جب آپ کا بدن متقاضی ہو تو ضرور جائیں, تفریق بھی نہ کریں افراد بھی نہ کریں, اعتدال میں رہیں. درود پڑے محمد و آل محمد پر. پس رضان محترم, معاملہ یہی ہے, بدن کے مرض کا, بدن کی تکلیف کا جب اندازہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے, اس کے لیے جستجو کرتے ہیں. انسان مال خرچ کرتا ہے بدن کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے, انسان طبیبوں کے بارے میں پوچھتا ہے, ایک دوسرے سے سوال کیے جاتے ہیں, یار کوئی اچھا ڈاکٹر ہے تو بتائیں مجھے فلاں تکلیف ہے. حتیٰ اگر کسی نے کسی جگہ سے علاج کروایا ہو, افاقہ پہنچا ہو, تو وہ دوسروں کو اس بارے میں آگاہ کرتا ہے, یار فلاں جگہ ڈاکٹر بیٹھا ہے, فلاں جگہ طبیب بیٹھا ہے, بہت اچھے ہیں, ان کو انہوں نے دوائی دی, میں فلاں میرا مرض تھا وہ ٹھیک ہو گیا. ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. مانوی بدن کے بارے میں یہ معاملات نہیں ہیں, نہ انسان کوشش کرتا ہے, نہ جستجو کرتے ہیں, نہ قدم بڑھاتے ہیں, نہ مال خرچ کرتے ہیں, نہ سفر کرتے ہیں, جبکہ ہم اصل میں روح ہیں یا بدن ہیں؟ سوال ہے آپ سے, ہم اصل میں روح ہیں یا بدن ہیں؟ کیا ہیں ہم اصل میں؟ روح ہیں. کیونکہ یہ ہم میں سے ہر ایک کا جو نام ہے, میرا نام نواز محمد نواز باسط, جو بھی یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ, میں محمد نواز, اس جسم کا نام نہیں ہے. جس وقت انسان کی روح بدن سے نکل جاتی ہے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد کوئی بھی نام لے کے نہیں کہتا. روح بدن سے نکل جائے تو نام ختم. کہتے ہیں میت کو نیچے رکھو, میت کو آرام سے رکھو, جنازہ تیار ہو چکا ہے, جنازہ اتنے بجے ہوگا, تدفین, جنازے کی تدفین ہونے والی ہے. نام کدھر گیا؟ نام جو تھا وہ اصل تھا, وہ اس بدن سے نکل چکا ہے. میں جس موضوع کی طرف آپ سب کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس بدن کی جو اصالتاً روح دے, جس کو اپنے اختیار میں اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے, جب روح کے جانے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بدن کو چھوڑ دے گی. جب وہ چھوڑ دے گی تو پھر یہ کسی کام کا نہیں ہوتا, اس کو لے جا کے مٹی کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے. پیارے بچے باپ کے, پیارے بیٹوں کے کسی کام کا نہیں ہے باپ کا بدن, پیاری بیٹیوں کے کسی کام کا نہیں ہے. وہ جو کام کا تھا, وہ اندر جو موجود روح تھی وہ نکل گئی. اب یہ بدن, اب یہ جسد, اب یہ میت کسی کام کا نہیں. لہذا اس کا کام کیا ہے؟ اس کو مٹی کے نیچے دفنا دیا جائے, گہرائی میں لے جا کے دفنا دیا جائے. یہ بدن ہے, اس کی حیثیت ہے, اس کے لیے اس قدر تگ و دو ہے. چھوٹی سی تکلیف ہوگی فوراً معالج کو تلاش کریں گے, دوائی تلاش کریں گے, جبکہ مانوی وجود امراض سے پر ہے. ممکن ہے کہ کسی کے باطن کو, کسی کے قلب کو کینسر ہو چکا ہو, مانوی کینسر. ممکن ہے کہ کسی کے بدن کو, اندرونی بدن کو کوئی سخت قسم کا مرض لگ چکا ہو اور وہ متوجہ ہی نہیں ہے. یہی چیز قلب کی موت کا باعث بن جاتی ہے. جب قلب مر جاتا ہے تو پھر انسان انسان نہیں رہتا پروردگار کے نزدیک. سورہ آراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے, خدا کے نزدیک جو اپنے قلب کو بطور انسان استعمال نہیں کرتا, پروردگار کے نزدیک اس کی مثال جانوروں کی طرح ہے. اور اگلے جملے میں کہا بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. لہذا باطنی وجود کو, اپنے قلب کو قلب سلیم بنانا ہے, اور قلب سلیم بنانے کے لیے, جستجو کرنے کا آغاز کرنے کے لیے سب سے بہترین موقع یہی موقع ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں محرم کے ان پہلے 10 دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے.
ان پہلے دس دنوں کے اثرات بہت زیادہ ہیں باقیوں کی نسبت، لہذا ان دس دنوں کے ایک ایک لمحے سے استفادہ کرنا ہے. جیسے ہوتا نہیں ہے کہ کسی گاؤں میں جہاں پہ عموماً علاج کی سہولیات نہیں ہوتی، پراپر ہاسپٹل نہیں ہوتا، چھوٹی موٹی کوئی ڈسپنسری ہوتی ہے، ایسے گاؤں کے اندر بعض اوقات فری میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں. شہروں سے بڑے بڑے ڈاکٹر جاتے ہیں، وہ کسی این جی او کے تحت جا کر اس دن اس گاؤں کے باہر یا گاؤں کے اندر کسی بڑی جگہ پر فری میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے. فری وہ آئی کیمپ لگاتے ہیں کہ بھئی آج آپ کو وہ سہولیات جو شہروں میں تو ملتی ہیں آپ کے دیہات میں نہیں ملتی، تو آج آپ کے لیے وہ سہولت فراہم کر دی گئی ہے. تو لوگ جاتے ہیں اور اپنے بدن کے جو بھی امراض ہوتے ہیں جس کے لیے انہیں شہر جانے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ اس دن جا کر اس میڈیکل کیمپ سے استفادہ کرتے ہیں. یہ جو دس دن ہیں آج سے جس کا آغاز ہوا ہے، یہ دس دن میرے اور آپ کے مانوی بدن کے علاج کے لیے کیمپ لگایا گیا ہے، اور ہم سب کو یہ اطلاع دی گئی ہے، کہا جا رہا ہے فرش عزا پر آئیے، حسین پر آنسو بہائیے، ایک ایک آنسو آپ کے قلب کو دھوتا چلا جائے گا، آپ کے قلب کی آلائشوں کو پاک کرتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ ان دس دنوں میں اگر کوشش کر کے اپنے باطن کو آلائشوں سے پاک کرنے کی تھوڑی سی بھی تگ و دو کریں گے تو پروردگار اس کو نتیجہ خیز بنا دے گا. درود پڑے محمد و آل محمد. آپ کے صلوات کی آواز تعداد کے حساب سے بالکل کم ہے، ایک ذرا بلند آواز میں صلوات. ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بس آج کی زحمت آپ کی تمام کروں. ہم انشاءاللہ اس عشرے میں ہمارے قلب کو کس کس قسم کے مرض لگ سکتے ہیں، چند امراض جو ہیں قلبی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے ان امراض کی نشانیاں، پھر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے اگلی مجالس میں انشاءاللہ. ایک نقطہ اور آج کی مجلس میں ضروری ہے، جو قلب سلیم حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اپنا کوئی استاد تلاش کرے. ہمیں اپنے مانوی وجود کی حفاظت کے لیے، اپنے مانوی وجود کی سالمیت کے لیے، مانوی طور پر ترقی کرنے کے لیے استاد ضروری ہوتا ہے، استاد کے بغیر نہیں ہو سکتا کام. ہم اپنا مانوی سفر بغیر مربی کے، بغیر استاد کے طے نہیں کر پائیں گے. اکثر لوگ معاشرے کے اندر دیکھے ہیں، بعض جوانوں کو بھی دیکھا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مانوی طور پر خود کو کسی مرحلے کی طرف لے کے جائیں، لیکن ہوتا کیا ہے، اشتباہ کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، بعض اوقات نقصان بھی کر جاتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے مانوی معاملات کے لیے استاد تلاش کریں، اور استاد کی تلاش کے لیے جتنی جستجو کریں، جتنی کوشش کریں، اس کوشش کو خدا نے رنگ دینا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت جب انہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اپنے ایک بندے کو ایک خاص علم عطا کیا ہوا ہے، یعنی حضرت خضر کے بارے میں جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ میرا، اللہ نے کہا کہ میرا ایک بندہ ہے، وہ تمہیں ملے، تم اس کو ڈھونڈنے جاؤ، اسے ہم نے خاص علم عطا کیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو دلچسپی ہوگی، خواہش ہوگی، طلب بڑھی، کیونکہ وہ ملنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، وہ علم جو ان کے پاس تھا اسے حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ خالصتاً مانوی معاملہ تھا، اس کا عالم ظاہر کے ساتھ تعلق نہیں تھا زیادہ. حضرت خضر عالم باطن کے نمائندے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو ساتھ لیا اور لے کے خضر کی تلاش میں چل پڑے. اب یہ جو سفر کیا ہے، اچھا خاصا سفر ہے، اگر یہ فلسطین سے نکلے ہیں یا صحرا سینا سے بھی نکلے ہیں تو اچھا خاصا سفر بنتا ہے. اب خدا نے جو نشانی بتائی تھی وہ بتائی تھی مجمع البحرین، دو بحروں کے ملنے کی جگہ تک پہنچو، وہاں تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جملہ تھا استاد کی تلاش کرتے ہوئے، اس مانوی اس عالم باطن کے استاد کی تلاش کے لیے موسیٰ نکلے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ کہا اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا ہے. یہ سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 60 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا, یوشع سے کہا, لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. توجہ فرمائیں, موسیٰ نے کہا اپنے جوان سے, جب تک میں مجمع البحرین کے سنگم پر نہ پہنچوں اپنا سفر جاری رکھوں گا, چاہے برسوں چلتا رہوں, چاہے سالوں مجھے چلنا پڑے, برسوں مجھے چلنا پڑے. وہ جو معنوی اور باطنی استاد خدا نے بتایا ہے اس کی تلاش میں میں سالوں سفر کرتا رہوں گا, چلتا رہوں گا, جب تک کہ میں اس کو پا نہیں لیتا میں اپنا سفر ختم کرنے والا نہیں ہوں. یہ موسیٰ جیسے پیغمبر کی جستجو ہے. وہ تو باطنی طور پر کسی مرض کے وہ بھی نہیں تھے, مریض بھی نہیں تھے, وہ تو معصوم پیغمبر ہیں, لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ باطنی معاملات میں ان سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے تو اس کی تلاش میں نکل پڑے. میرا اور آپ کا معاملہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صل علی محمد وعلی محمد. لہذا میرا اور آپ کا معاملہ تو باطنی امراض والا ہے. ہم اپنے معنوی وجود میں بہت سارے نقائص کا شکار ہیں. یاد رکھیے گا یہ چند چیزیں, ویسے سمٹمز کے عنوان سے کہہ رہا ہوں. اگر مجھے اور آپ کے اندر, میرے اور آپ کے اندر جو آج کل ہم نے لفظ رکھا ہوا ہے اسی لفظ استعمال کرتا ہوں, ہم ایک گھنٹے سے زیادہ دعا کی محفل میں بیٹھنے کا سٹیمنا نہیں رکھتے, بالکل بالکل آپ سٹیمنا نہیں رکھتے. نہیں, آپ سٹیمنا نہیں رکھتے, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا باطن اس قدر قوی نہیں ہے, ہمارے بانوی وجود کا معدہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ جا کر دعائے کمیل کو ہضم کر پائے, وہ دعائے ندبہ کی محفل میں رہ پائے. مسئلہ ہمارے مانوی وجود میں ہے. لیکن میں نے اور آپ نے فوراً ہمارے نفس نے ہمیں ایک چیز سمجھا دی, آغا ہم ایک گھنٹے سے زیادہ بیٹھنے کا سٹیمنا نہیں ہے. مبارک ہو, سٹیمنا نہیں ہونا بھی مبارک ہے. چلو ایک گھنٹے کا تو ہے کم سے کم, جن کا ہے, جن کا اس سے بھی کم ہے تو وہ اسی حساب سے اپنے مانوی اپنی حالت کو ترتیب دے سکتے ہیں. بھائی میں ہفتے میں ایک آدھ دفعہ قرآن مجید کھول ہی لیتا ہوں, سبحان اللہ. مریض جو ہے ابھی وینٹیلیٹر پہ نہیں گیا ہے, ابھی وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے. جو یہ کہے کہ قبلہ ہم تو الحمدللہ رمضان میں قرآن کھولتے ہیں, آپ وینٹیلیٹر پہ ہیں, کسی بھی وقت بانوی وجود کا اختتام ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی وینٹیلیٹر پہ تو ہیں, مرے نہیں ہیں ابھی بھی. اگر پناہیان کہتے ہیں جو اگر رمضان میں بھی اگر نماز پڑھ ہی لیتا ہے تو چلو وینٹیلیٹر پر تو ہے, مردے کی نسبت ذرا ایسی حالت میں ہے کہ کچھ نہ کچھ ادھر کی یا ادھر کی امید تو رکھی جا سکتی ہے کہ یہ مریض یا آر ہو جائے گا یا پار ہو جائے گا, یہ امید تو رکھی جا سکتی ہے. لہذا ان باتوں کی طرف متوجہ رہیں. میں اور آپ, ہم میں سے ہر ایک تھوڑی سی جستجو کرے اپنی مانوی حالت کو اچھی طرح جان سکتا ہے, تھوڑی سی جستجو. سورہ قیامت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے. ولو القا معذیرہ, یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر ایکسکیوز تراشتا ہے, بہانے تراشتا ہے. ہم میں سٹیمنا نہیں ہے, ہم کوئی زیادہ مذہبی لوگ نہیں ہیں, ہم آپ کی طرح کوئی زیادہ دیندار نہیں ہیں. عزیز محترم, کوئی زیادہ دیندار کم دیندار نہ, مسلمان کلمہ پڑھ لیا, رسول خدا پہ ایمان لائے اور اس پر سونے پہ سہاگا, مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہو تو پھر ہو, کم اور زیادہ کا معاملہ بعد کے لیے چھوڑ دیں. جستجو کرنا ضروری ہے, محنت کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر قلب سلیم نہیں ہوگا تو پھر نہ مال فائدہ پہنچائے گا, نہ اولاد فائدہ پہنچائے گا, نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا. ابھی اس طرف نہیں چھوڑوں گا, اس دنیا میں بھی اولاد فائدہ نہیں دے سکے گی اگر ہمارے پاس قلب سلیم نہ ہوا. لہذا قلب سلیم کی جستجو اور کوشش کے لیے ہم انشاءاللہ اس عشرے میں بات کریں گے آپ سے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. بس مانوی رشد کے لیے استاد کی ضرورت ہے, ڈھونڈ کے ایسا استاد کی جو خود مانوی طور پر آلائشوں سے پاک ہو, کسی بڑے مرض کا شکار نہ ہو, کم سے کم چھوٹا موٹا زکام نزلہ تو چلتا رہتا ہے, کسی بڑے مرض کا شکار نہ ہو, ایسے کسی استاد کو تلاش کر کے اس کے ساتھ مل کے اپنے مانوی سفر کا آغاز کریں. جس قدر آپ فاصلہ طے کرتے جائیں گے, مانوی رشد کرتے جائیں گے, تب وہ بہت سارے موضوعات جو ابھی ذہن میں نہیں آتے, ہضم نہیں ہوتے, سمجھ میں نہیں آتے, بہت ساری باتیں کھل کر واضح ہو کر سامنے آ جائیں گے. درود پڑے گا محمد و آل محمد کا. بس عزیزان محترم, آج پہلی محرم اور بزرگ علماء آج کے دن امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے رخصت ہونے کے منظر کو بیان کرتے تھے. مولا حسین کے مصائب میں سے ایک بڑی مصیبت ہے, یہ بڑا مصائب ہے مدینہ چھوڑنا. آپ میں سے جو مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے گئے ہیں, جب بھی حرم جاتے ہیں, جب آخری دن ہوتا ہے نا حرم سے نکلنے والا, پتہ ہوتا ہے کہ اب واپسی آج نہیں ہے, پتہ نہیں اگلے سال زندگی رہی تو آئیں گے, یہ کیفیت ہوتی ہے. اس دن حرم سے ودا ہوتے وقت اپنی کیفیت کو ذرا یاد کریں. کیا ہوتا ہے, بندہ نکلنے کے بعد بھی مڑ مڑ کے حرم کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب تک کہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے. لیکن مولا حسین جب رسول خدا کی تربت پر آ رہے تھے جانے کے وقت میں, اب مولا کو پتہ ہے کہ اب واپسی ہے ہی نہیں, کربلا سے واپس آنا ہی نہیں ہے. حسین آخری دفعہ اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہوتے ہیں. یہ روایات میں ہے کہ جب بیعت طلب کی گئی تھی اس کے بعد سے لے کر جس رات کو سفر کیا ہے, ان چند دنوں میں ہر روز کئی کئی بار رسول خدا کے مرکز پر آیا کرتے تھے, جناب سیدہ کی قبر اطہر پر آیا کرتے تھے. جب آخری دفعہ آئے قبر نبی پر, مولا حسین نے خود کو قبر رسول پہ گرا دیا, رسول خدا کی قبر کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور گریہ کرنے لگے. روتے ہوئے کہا, نانا اب آپ کے حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا, اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. گریہ کرتے کرتے غش کھا گئے. عالم رویا میں دیکھا کہ رسول خدا تشریف لائے ہیں. مولا حسین بڑھ کے گلے ملے, مل کے کہا, نانا اب مجھے اپنے ساتھ ہی لے جائے, میں نے واپس نہیں جانا. اللہ کے نبی نے کہا, اے حسین تمہارے لیے جو مرتبہ اللہ نے رکھا ہے اس مرتبے تک تم نے شہادت سے گزر کے ہی پہنچنا ہے, لہذا عراق کی طرف اپنا سفر شروع کر دو. بس عزیزان محترم, سفر کا اعلان کر دیا, سب کو کہا گیا کہ مولا حسین سفر کے لیے آمادہ ہیں. بہنوں کو ڈر تھا کہ نہیں معلوم ہمیں لے کر جائیں گے یا نہیں, حسین کے بغیر مدینہ میں رہنے گوارا بھی نہیں تھا کسی کے لیے. جب جناب زینب و ام کلثوم کو پتہ چلا کہ آپ کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں, نہال ہو گئی ہیں بہنیں ساتھ جانے کے لیے. لیکن ایک خاتون ایسی تھی جنہیں ڈر لگا ہوا تھا, وہ تھی جناب ام رباب, جن کی گود میں ابھی نومولود بچہ ہے. جناب زینب کے پاس آ کر کہا, زینب کیا معلوم کر سکیں گی کہ مجھے بھی لے کے جائیں گے سفر پر, میرے اصغر کی وجہ سے چھوڑ کے تو نہیں جا رہے. جب معلوم کیا مولا حسین سے تو جواب یہ آیا, اصغر کے بغیر کربلا آباد ہی نہیں ہونے والی, اصغر ہی جائے گا کربلا آباد کرنے کے لیے, اصغر اس سفر میں ہمارا ہم سفر ہے. بس عزاداروں سفر کا اعلان ہوا. مولا حسین نے امیر المومنین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہا, عباس چونکہ بہنوں نے ساتھ جانا ہے تو ہم سفر کا آغاز رات میں کریں گے. مولا علی جب اپنی بیٹیوں کو کہیں لے جانا ہوتا تو رات میں لے جاتے تھے. کیوں؟ امیر المومنین کہا کرتے تھے, علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی کے بیٹیوں کے سائے پر کسی کی نظر پڑے، سائے پر نظر پڑے۔ رات میں سفر کا آغاز، بس محملیں تیار ہو گئی، حادج تیار ہو گئے۔ اب بیبیوں کو جب محملوں میں بٹھانے کا مرحلہ آیا تو اب انداز کیا ہے؟ مولا حسین آگے آگے ہیں، ایک طرف حضرت عباس ہیں، ایک طرف علی اکبر ہیں۔ جناب زینب و ام کلثوم کو اس انداز میں لا کے محملوں میں جب سوار کروایا اور پردے کے ساتھ مدینے سے جب رخصت ہونے لگے، یہاں پر شاید بی بی زینب کو یاد آنے لگے۔ ایک تو یہ روانگی ہے جو مدینے سے ہو رہی ہے، ایک وہ روانگی ہوگی جو 11 محرم کو کربلا سے ہونے والی ہے۔ وہاں منظر کیا ہوگا؟ یہی علی اکبر جو یہاں ساتھ ہے، یہی عباس جو یہاں دائیں طرف ساتھ ہے، ان کے جنازے پڑے ہوں گے، حسین کا پامال لاشا پڑا ہوگا، بے حجاب چادریں چھن چکی ہوں گی، بے پالان اونٹوں پر بٹھا کر لے جایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ کہہ کے زحمت تمام کروں۔ جس وقت اسیروں کے قافلے کو کوفہ کے نزدیک لایا گیا، روایت میں آتا ہے رات کا وقت تھا، رات کا کوئی پہر تھا، کوفہ کے نزدیک آئے۔ جب رات کے وقت کوفہ کے نزدیک آئے، شاید بیبیوں کو یہ ڈھارس بن گئی کہ شاید یہ رات میں ہی داخل کر دیں تاکہ ہماری بے حجاب سروں کو کوئی نہ دیکھ سکے، بے پردہ ہمارے سروں پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ لیکن عمر سعد نے آواز دی، ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ جب دن نکلے گا تو ان بیویوں کو کوفہ میں داخل کیا جائے گا۔ شاید جناب زینب کو مولا علی کا دور یاد آ گیا کہ جب مولا کا دور خلافت تھا، بی بی زینب و ام کلثوم جب مدینے سے کوفہ تشریف لائی، کہتے ہیں کہ دن کا پچھلا پہر تھا جب کوفہ کے باہر پہنچی، مولا علی نے امام حسن سے کہا اپنی بہنوں کو ابھی کوفہ کے باہر روکے رکھو، جب رات کی تاریکی ہو جائے تو تب داخل کرنا۔ ہائے علی کی بیٹیوں کی قسمت، اب کوفے میں داخل ہونے کے لیے دن کا انتظار کیا جا رہا ہے، کوفہ کا بازار سجایا جاتا ہے، ابن زیاد کا دربار سجایا جا رہا ہے۔ علی کی بیٹیاں، بے پردہ کوفہ کا بازار، ابن زیاد کا دربار۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون۔ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه۔